بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى دون بيت محمد وعلى آله. سورہ شورا 42 سورہ اور آیت نمبر 23 کہ جس کے درمیانی حصے کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا. ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول کہہ دو اپنی امت سے کہ میں اس رسالت پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. آیت اور اس سے ماقبل آیات انبیاء کے بارے میں ہیں کہ جس میں انبیاء کے اجر کو واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ہمارا اجر یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے اجر طلب کریں, خدا کے علاوہ کسی اور سے اجر کے طلبگار نہ ہوں. لیکن اس آئے مجید میں خاتم النبیین رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ میں تم سے اس اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں, میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں. الا المودت فی القربا, الا جو ہے وہ استثناء کے ذریعے سے آتا ہے, یعنی جو پہلی چیز نفی کی جا رہی ہے اب اس کا اثبات ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, نفی کر رہے ہیں نا خدا کے کہ کوئی خدا نہیں ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. تو جو پہلے نفی کی گئی تھی اس کی حقانیت کب آئے گی؟ وہ الا اللہ کے بعد آئے گی. لہذا کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں. اب انسان اگر سے بھی آیت لے تو یہ سمجھے گا کہ جناب کچھ نہیں چاہیے, لیکن الا المودت فی القربا وہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت یعنی جو رسول اللہ کے خاندان ہیں عترت سے اہل بیت ہیں ان سے مودت کا سلوک کیا جائے. میرے کہ درود بھیجی محمد وعلی محمد. اب اس میں شیعہ سنی مفسرین میں بڑی بحث ہے اور جو معتدل مفسرین اہل سنت ہیں کہ جن کی نگاہ ہے ان کی تمام روایات پر اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر مودت جو مراد ہے اور قربہ سے مراد کیا ہے, مودت سے مراد کیا, وہ آل محمد علیہ السلام ہے. اور جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے اہل سنت سے وہ خلافت و امامت کا ہے, اور قرآن کریم نے اس پر مفصل انداز سے گفتگو کی ہے. یعنی ہمارا مکتب جو برحق ہے, جو حق خدا کی جانب سے حق رسول پر نازل ہوا اور پھر وہاں سے سلسلہ بسلسلہ آج تک قائم و دائم ہے, اس کے تمام شواہد قرآن میں موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی خدمت عرض کروں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو بہت شان و شوکت سے بیان کیا گیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں دو قسم کی گفتگو ہمیں ملتی ہے, ایک تکوینی اور ایک تشریعی. تکوینی گفتگو یعنی وہ فضائل, وہ مناقب, وہ درجات, وہ حسنات جو اللہ تعالیٰ نے عالم خلقت دنیا سے پہلے ان کے لیے مقرر کر دیے تھے, ان کا وجود, ان کا نور, ان کے مقامات سب پہلے سے موجود تھے. دنیا میں آنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد ان کا ایک اور نیا فیز شروع ہوتا ہے, یعنی وہ جو کچھ بھی عالم خلقت سے تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت ہی اسی وجہ سے ملی ہے کہ وہ رسول اللہ کی نبوت کے قائل ہوں, ان کی رسالت اور خاتمیت کے قائل ہوں, اور امام بقول امام صادق ہے کہ ہم اہل بیت کو دوسروں پر فضیلت دیں, تو ان دو کاموں کی وجہ سے ہر نبی کو نبوت ملی ہے. ہر نبی کو نبوت دو کاموں کی وجہ سے ملی ہے, یہ وہ تکوینی لحاظ سے ہے. اچھا, اب جب بات آگے بڑھی شیعہ سنی مسائل کی اور عقائد کی, تو وہاں پہ جو ہے پھر اہل بیت کو صرف اس دنیا کے فیز میں دیکھا گیا. دنیا سے پہلے جو فیز تھا کہ حضرت آدم کی توبہ اگر قبول ہو رہی ہے تو وہ اسماء کون سے تھے کہ جن کی وجہ سے قبول ہو رہی ہے، یا مختلف انبیاء کی جو مدد کی گئی، یا حضرت موسیٰ نے جو عصا مارا وہ کیا کہہ کے مارا تھا، یہ سب یہ کس کی وجہ سے؟ یہ پنجتن پاک اور آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے. مل کے درود بھیجیے محمد علیہ. اہل بیت کا یہ جو فیض ہے وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، یہ صرف روایات میں موجود ہے، اور جو اہل اسرار ہیں، اہل قلوب ہیں، وہی در کر سکتے ہیں. جو اس ولایت تکوینی کے حامل ہیں وہی در کر سکتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو، ان اسرار کو درک کر سکے. اور جتنا انسان صاحب دل ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا ہی ان اسرار سے آگاہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ تکوینی اسرار ہیں، یہ خداوند عالم نے ہر کسی کے سامنے نہیں رکھے. ہاں روایات میں، الفاظ میں، ورڈس میں، اور ان کتابوں میں بیان ضرور کیا گیا. اہل سنت کے یہاں موجود ہیں، یہ خصوصاً بریلوی جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے موجود ہیں. اچھا روایت سب جگہ ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان آیات کی تشریح کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ان کے معنی کو اپنے حساب سے آگے پیچھے کر کے فٹ کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت خود اہل سنت میں ایک بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آیا یہ واقعی عظمت صحابہ کے نام پہ ہو رہا ہے، یا عظمت صحابہ کا نام لے کر کسی جی کا الو سیدھا کیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ خود کھچڑی بنی، ایک یزید زندہ باد کہتا ہے تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ مرد آباد. ایک کہتا ہے کہ علی حق پر تھے، دوسرا کہتا ہے کہ علی کے ساتھ کوئی اور بھی حق تھا. اب یہ سب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس ولایت تکوینی کو ویسے نہیں سمجھا کہ جیسے سمجھنا چاہیے تھا. اب ولایت تکوینی میں نے بتایا کہ وہ فضائل و مناقب کہ جو خداوند عالم نے مقرر فرما دی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ولایت تشریح کیا ہے؟ ولایت تشریح شریعت سے ہے، نظام سے ہے، سسٹم سے ہے، کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک شریعت ہے، قانون ہے، اس قانون کو چلانے والے ہیں، اس قانون کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیجیے محمد. ولایت تشریح یعنی ایک شریعت ہے، ایک قانون، ایک نظام ہے، ایک رہبر، ایک معاشرہ ہے. ہمارے یہاں جو بحث ہے، میں ابھی ایک مقدماتی گفتگو طے کر رہا ہوں، پھر آؤں گا اس مودت قربہ پر کہ یہ مودت کیا معنی رکھتی ہے. ضمنی طور پر یہاں گفتگو روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا آخرت سے مربوط ہے. اور اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو شریعت کے قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی تمام عبادات کو بجا لائیں. اس وقت آپ سب کو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے بہت سارے عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ایس او پیز پہ عمل کرنے میں، ماسک لگانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، آپ کوئی خلائی مخلوق نہیں لگیں گے ماسک لگا کر. ویسے بھی پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے پاکستان میں کرونا کیوں ختم ہو، انہوں نے کہا ماسک لگائیں لیکن تھوڑی کے نیچے لگائیں تو کرونا جلدی ختم ہوتا ہے. بلکہ درود بھیجیے محمد. تو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جن حضرات کے ماسک نہیں ہیں وہ ماسک لے لیں، ماسک کا انتظام موجود ہے، اس لیے کہ یہ شرعی ذمہ داری ہے میری بھی اور آپ کی بھی، اور اسی میں ہماری جو ہے وہ عزاداری کی قبولیت بھی پوشیدہ ہے. بلکہ درود بھیجیے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کر رہا تھا کہ ولایت تکوینی کے لحاظ سے اور ولایت تشریح کے لحاظ سے ایک ہے مشہوریت، ایک ہے مشروعیت، مشہور ہو جائے، اور ایک ہے مشروعیت. مشروعیت یعنی اس کا شرعی ہونا، صحیح ہونا، ٹھیک ہونا، اللہ کی جانب سے ہونا. اہل سنت کا یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو بنا کے نہیں گئے، اور ہم نے کسی کو منتخب کر لیا، یہ مشہور ہو گیا. ہم نے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا، یہ مشہور ہو گیا، جب مشہور ہو گیا سب نے بیعت کر لی، مشہور ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے مشہور ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصحاب کی ایک تعداد نے مثلا کسی کو خلیفہ چن لیا، مشہور ہو گیا۔ یہ جو مشہور ہوا اس کی ایتھنسٹی ہے کوئی، اس کی کوئی مشروعیت ہے، اس کا کوئی قانونی جواز ہے یا نہیں؟ مثلا چار لوگ، پانچ لوگ، دس لوگ، بیس لوگ کھڑے ہو کر مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں، کسی شخص کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، میرے کارواں بنا لیتے ہیں، خوب یہ مشہور ہے، آیا اس کی، اس کا شرعی جواز موجود ہے، قانونی جواز موجود ہے؟ یہاں پہلے سنت ساکت ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا شرعی جواز نہیں ہے کہ جس کو خلیفہ اور میرے کارواں بنایا جا رہا ہے، مشہور تو ہے، فیمس تو ہیں، لوگ تو ساتھ ہیں، میجورٹی تو ساتھ ہے، جمہوریت تو ساتھ دے رہی ہے، لیکن کیا ہے، اس کا شرعی جواز نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے جو ہے ان کا نظریہ فیل ہو جاتا ہے سقیفہ کا، اور ہم کہتے ہیں نہیں، مشہوریت بھی ضروری ہے اور مشروعیت بھی ضروری ہے، شرعی جواز بھی ہونا چاہیے، اور امامت کے لیے مشہوریت ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ لوگ ساتھ دیں تو علی امام بنے گا، لوگ ووٹ دیں تو علی قائد بنے گا، لوگ ووٹ دیں تو علی رہنما بنے گا۔ علی تو وہ ہے کہ جب رسول نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب اس تکوینی اور تشریح کو تھوڑا سا اور واضح کروں نوجوان بچوں کے لیے، ایک درخت آپ دیکھتے نظر آتا ہے، کیا یہ درخت ایسے ہی ہے جیسے زمین سے اگا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی جو جڑیں ہیں مضبوط زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین نے جڑوں کو، جڑوں نے زمین کو تھاما ہوا، اس کی وجہ سے درخت قائم ہے۔ یہ گھر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مکان قائم ہے، یہ گھر قائم ہے۔ اسی طریقے سے ولایت تشریعی کے پیچھے ولایت تکوینی ہے، اگر ولایت تکوینی نہ ہو تو پھر ولایت تشریعی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جب تک شرعی جواز نہ ہو، مشروعیت نہ ہو، قانونی جواز نہ ہو، من جانب اللہ نہ ہو کوئی، لاکھ دنیا اسے اپنا میر کارواں بنائے، اسے قائد و رہبر بنائے، لیکن جب تک اس کی بنیاد دین میں مضبوط نہ ہو شرعی لحاظ سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اہل سنت جو ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ جناب کوئی آ گیا، اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو، کہتے ہیں صاحبان امر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صاحبان حکومت ہیں، ان کے خود ایک نظریہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بغاوت کہلاتا ہے، کیونکہ حکومت کرنے والا جو ہے وہ حاکم شرعی ہوتا ہے، حاکم اسلامی ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء صاحب جو اسلام لے کر آئے تھے، آمنا صدقنا، سب کے سب ضیاء الحق کے بت کے سامنے جھکے ہوئے تھے کہ اسلامی نظام و نظام مصطفیٰ آ رہا ہے، کیونکہ ان کے یہاں نظریہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف قیام نہ کریں۔ اور یہ خود ضیاء کے دور میں جو ہے یہ شارع فیصل پر، جہاں پر اب وہ ریجنٹ پلازا ہے، وہیں پر جو ہے آرمی کے آفیسز کے ساتھ جو ہے وہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، سائن بورڈ، جس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں صاحبان حکومت ہیں، اولی الامر کا ترجمہ صاحبان حکومت کیا گیا تھا۔ خود ظاہری بات ہے کہ جب باپ ایسا ہے تو بیٹے بھی ایسے ہی ہوں گے نا، بلکہ درود بلکہ میں جو محمد والا چونکہ وہ بہرحال فوجی آدمی تھے، لہٰذا ان کی تو انہی کی تو چلنی تھی، اور کس کی چلنی تھی، سب جو ہے ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی آ گیا اس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اس کی مخالفت جو ہے وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی، یہ جو آپ کو ملتا ہے کہ امام حسین کو باغی کے عنوان سے مشہور کیا گیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو اس زمانے میں بھی تھا، کہ جو بنو امیہ نے در حقیقت ذہنوں میں راسخ و پختہ کیا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف اٹھنا کیا ہے، وہ بغاوت ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور پھر خود اہل سنت میں یہاں دو دھڑے ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو مولا کائنات کے ساتھ ہیں، ان کی فضیلت و تفضیلیت کے قائل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو امیر شام کے ساتھ ہیں، بقول ان کے کہ چونکہ امام حسن نے صلح کر لی تھی اور وہ ابو موسیٰ اشعری جو تھا اس کے ذریعے سے جو واقعات امام علی کے زمانے میں ہوا, پھر امام حسن کے زمانے میں ہوئے, اب جو ہے وہ حاکم شام حاکم مطلق ہے, حاکم مطلق العنان ہے. لہذا اب اس کے خلاف جو ہے نا وہ جو بھی اٹھے گا وہ بغاوت کہلائے گی, اور اب یہ جو کرے گا وہ دین کہلائے گا. دیکھیں یہ وہ غلطی تھی کہ جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا کہ جو یہ کرے گا وہ دین کہلائے گا. یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی تائید خدا کی جانب سے ہو رہی ہو, توجہ رکھے گا, جو علم رکھتے ہوں اللہ کی طرف سے, جو عصمت رکھتے ہوں اللہ کی طرف سے, جو من جانب اللہ ہوں اتھارٹی رکھتے ہوں اللہ کی طرف, سند لے کے آئے ہوں, ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے وہ دین ہوگا. اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں محمد اور آل محمد کی زندگی میں کوئی ایسا عمل آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو دین و شریعت اور قرآن سے متصادم ہوتا ہو, کوئی عمل نہیں دکھا سکتے. جبکہ دوسری جانب ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کے افعال اور اعمال اور ایکشنز کو, ان کی نیت اور اقدامات کو, ان کی پالیسی کو, سب کو دین کا درجہ دیا گیا ہے, یہاں تک کہ اگر علی پر سب و شتم بھی کیا جائے ہزاروں ممبروں سے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے, اگر جو ہے ہم اصحاب کو قتل بھی کر دی جائے وہ بھی دین کا حصہ ہے, اگر تخت الحفیت الباغیہ کی رسول اکرم کی حدیث بھی کانوں میں ٹکرائیں, لیکن چونکہ حاکم شرع کہہ رہا ہے کہ اے اما تمہیں گروہ باغی قتل کرے گا, چونکہ امیر کر رہا ہے لہذا وہ دین ہے, لہذا دین ہے. تو اب دین کی تشریح جو ہے وہ حدیث رسول کے مطابق نہیں ہوگی, وہ حاکم شرع کے ایکشنز کے مطابق ہوگی, حکومت کے مطابق ہوگی. اب آپ نے اندر تو لگایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کس حد تک بگاڑ, بنو امیہ نے اس حد تک بگاڑ پیدا کیا کہ امام حسین کے زمانے میں یہ آ گیا کہ جناب جو بھی حکومت کے خلاف قیام کرے گا وہ باغی ہے. اسی لیے امام حسین نے قیام کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا, امام حسین نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح, میں امت کی اصلاح کے لیے کوشش کے لیے آگے نکل رہا ہوں. خروج کا لفظ نہیں ہے, قیام کا لفظ نہیں ہے, جہاد کا لفظ نہیں ہے, اور یہی وجہ امام حسین نے پہل نہیں کی کہیں پر بھی, کسی کربلا کے کسی بھی حصے میں امام حسین نے پہل نہیں کی ہے, بلکہ دفاعی جنگ لڑی ہے اور بھرپور طریقے سے لڑی ہے. تو یہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے در حقیقت امت مسلمہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا, اور آج تک یہ ڈویژن باقی ہے. لیکن جو صحیح اہل سنت ہیں, جو واقعاً دین کو رسول آل رسول سے لیتے, یہ یوں کہوں وہ اہل سنت کا وہ حصہ جو ولایت تکوینی کا قائل ہے, توجہ رکھیے گا, یعنی اہل بیت کے وہ فضائل کہ جو اس عالم خلقت سے پہلے ان کے لیے مقرر کر دیے گئے تھے اور احادیث نبوی میں ان کو بیان کیا جا چکا ہے. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ان کے بڑے بڑے علماء نے اہل بیت کے وہ فضائل بیان کیے ہیں کہ جو ولایت تکوینی سے متعلق ہیں, لہذا وہ حصہ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اہل سنت کے ایک بہت بڑے جو افراد ہیں وہ اہل بیت کی تکوینی لحاظ سے تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لہذا وہ بابانگ دہل کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے مقابلے میں جو آئے گا وہ خطا پر ہے, امام علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ خطا پر ہے. عزیزان محترم, اس طریقے سے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی مصنوعی جنگ تیار کی جا رہی ہے شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے, یہ در حقیقت یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے حقیقت ہے. اس لیے کہ اس وقت عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے جو چینجز آ رہی ہیں کہ جو بڑی طاقتیں تھیں وہ اپنی طاقت و قدرت, اپنا اثر و رسوخ کھوتی چلی جا رہی ہیں, لہذا ان کی معیشت کمزور سے کمزور ہو رہی ہے, ان کی شان و شوکت نابود ہو رہی ہے, ان کا روب و دبدبہ ملیمیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اب نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں. پہلے زمانے میں جو جتنا اسلحہ رکھتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا, آج کی دنیا میں اسلحے کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس کے ہم وزن ہو گئی, وہ ہے معیشت اکنامکس. آج کی دنیا میں جو جتنا پاورفل ہے وہ اتنا ہی معیشت والا اقتصاد والا ہے, اور آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت ساری اقتصادی قوتیں ابھر رہی ہیں کہ جنہوں نے ان بڑی سامراجی طاقتوں کا جینا حرام کیا ہے. اس بنا پر اب ہر ملک جو ہے, جو پہلے ان سے وابستہ تھا, کبھی ان کے سامنے, کبھی روس کے سامنے, کبھی امریکہ بہادر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے, اب جب دیکھا کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے, حتیٰ کہ وہ جو ان کا باپ بنا سعودی عرب بیٹھا تھا اور ان کی خارجہ پالیسی کو طے کرتا تھا, آج وہ جو ہے کوڑیوں کا محتاج ہو گئے, جس کو سامراجی ملک کے صدر نے کہا کہ یہ گائے دینے والی دودھ ہے، جب دودھ ختم ہو جائے گا اس کو بھی اس کے کام پہ لگا دیں گے۔ چنانچہ اب پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ یہ جن حضرات تک ماسک نہیں پہنچائے وہ منتظمی سے گزارش ہے ماسک پہنچا دیں، تاکہ یہ بھی محفوظ رہیں، دوسرے ان سے محفوظ رہیں، یہ دوسروں سے محفوظ رہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ چنانچہ کیا ہوا کہ اب پاکستان کو ضرورت تھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے شرمائے نہیں، لگا لیں، تھوڑی دیر منہ چھپا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مل کے درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ دوسرا دے دیں عالم بھائی کو ماسک، دوسرا دے دیں، وہ معذور ماسک ہے، مل کے درود بھیج کے محمد وآل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ امام مہدی کے لیے جو اس وقت تیاری کی جا رہی ہے عالمی سطح پر تشیع کی جانب سے اور دشمن کی جانب سے، کیونکہ جو گریٹر رسائل کا منصوبہ یہ امام مہدی کی آمد کو روکنے اور ان کے اس پلان کو، اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جو روایات میں موجود ہے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ سامنے لایا گیا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ 17ویں صدی کے اواخر کا ہے منصوبہ، اور اگر آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح انہوں نے یہودیوں نے اپنے خلاف اور یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف اور پھر مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ اس زمانے میں کوششیں کی، خاص طور پہ اس زمانے میں، یعنی یہ اپنے درمیان کھانٹ چاٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ عیسائیوں کے خلاف میدان مار چکے ہیں، اور اب مسلمانوں کے خلاف جو ہیں بھرپور طریقے سے میدان عمل میں اترے ہیں، تاکہ جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا جو منصوبہ روایات میں بیان کیے گئے، جو راستہ بتایا گیا، جو شہر بتائے گئے ہیں، جو میپ بتایا گیا، ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے۔ لہذا یہ آج جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ممالک نظر آ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ کیا ہے، یہ در حقیقت اسلامی ممالک کو آماد و تیار کرنا ہے کہ وہ آماد و تیار ہوں، تاکہ وہ جو آنے والا ہے اس کے طرفدار کم سے کم رہ جائیں، وہ میدان عمل میں تنہا رہ جائے۔ اب یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے آل محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے امام زمانہ کے لیے خود کو تیار کریں۔ اس کے لیے ففتھ جنریشن وار، ایک اندازے کے مطابق یہ جو کورونا کی بیماری ہے اس کے بارے میں جو ریسرچ چاہیے، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں جو بیدار ضمیر انسان ہیں وہ ریسرچ کر کے حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور پھر آئندہ آنے والے زمانے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسانوں کو جو کنٹرول کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں وہ سب کیا ہے، وہ سب ایک زنجیر کی کڑی ہے جس کے ذریعے سے ملانا ہے۔ چنانچہ یہ مصنوعی طریقے سے یہ فضا تیار کی گئی ہے جان بوجھ کر، اور اس سال کی ابتدا سے یہ اختلافات تنازعات کو ہوا دی جا رہی ہے، لہذا ہمیں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں واپس اپنی بحث پہ آؤں، یہ ایک حصہ تھا جس کو میں بیچ میں رکھنا چاہ رہا تھا، تاکہ اس وقت جو بحث ہو رہی ہے عقائدی لحاظ سے اس کے پیچھے ایک تھیم ہے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے ان کو آپس میں درگیر کیا جائے، ان کو لڑایا جائے گلی کوچوں میں۔ میں نے بتایا کہ خود اہل سنت پہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، ایک کہتا ہے زندہ باد، ایک کہتا ہے مردہ باد، ایک کہتا ہے حق ہے، ایک کہتا ہے باطل ہے، ایک ہی شخصیت کے متعلق۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کہیں موجود ہے جو ان کے درمیان ہے، ان کی کتابوں میں ہے، جس کو وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کو وہ قبول نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا وہ فیس نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا وہ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اہل بیت جو ہیں، یہ تکوینی لحاظ سے بھی تشیع کے، تو ان کا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ پہلے تکوینی معرفت ہے، بعد میں تشریعی معرفت ہے، تکوینی مقامات ہیں ان کے، پھر تشریعی مقامات ہیں، اور پھر اہل سنت کیا بھی ان کا ایک مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اہل سنت آتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی ایک تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں جناب، یہ ولایت جو رسول اللہ سے امام علی کو ملی ہے، یہ دو قسم کی ہے، ایک ظاہری اور سیاسی، اور ایک روحانی اور علمی۔ طاہر القادری جیسے افراد آئے, انہوں نے کہا السیف الجلیل لمنکر ولایت علی. انہوں نے کہا یہ ولایت کا انکار نہیں کر سکتے. ابھی تک بریلویوں میں جو معتدل نظر آ رہے ہیں ان میں طاہر القادری اور ان کے ہم نبا افراد قدرے سب میں بہتر نظر آ رہے ہیں, کہ جو ابھی تک کھل کے جنہوں نے ابھی حق کا ساتھ دیا ہے, اور اس تمام شور شرابے میں جو دو تین دن پہلے کراچی میں ہوا اس میں ان کا موقف بھی سامنے آیا, ان کا اسٹینڈ بھی سامنے آیا, اور انہوں نے اپنے موقف کو کھل کے اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ولایت دو قسم کی, ولایت کی من کتب مولا ہو فہد علی مولا کی نفی نہیں کر سکتے. علامہ امینی 11 جلدی کتاب لکھی ہے جس میں اہل سنت کے معتبر راویوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے, ایسا کوئی گنجائش نہیں چھوڑی انہوں نے, حتیٰ کہ شعرا کو نقل کیا ہے. ایک ایک چیز کو جس نے ولایت کے بارے میں لکھا اس سب کو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا یہ ولایت دو قسم کی, ایک ولایت ظاہری اور سیاسی ہے جو خلفاء راشدین کو ملی ہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا خلفاء راشدین, اس کے بعد پھر اس میں ڈویژن ہے اہل سنت میں کہ کیا واقعا امام حسن پانچویں خلیفہ راشد ہیں تو بھائی چھٹا کون ہے. بعض بیوقوف کھڑے ہوتے ہیں کہ چھٹا جو ہے وہ یزید ہے, بعض کہتے ہیں کہ جناب چوتھا جو ہے وہ مثلا امیر شام ہے. اب کیونکہ مشخص نہیں ہے نا, وہ جو 12 کا ہے کہ میرے 12 نقیب ہوں گے, 12 خلیفہ ہوں گے, میری امت کے 12 رہنما ہوں گے, وہ 12 کتنا بنو امیہ پہ پورے اترتے ہیں نا بنو عباس پہ پورے اترتے ہیں, وہ اترتے ہیں تو کس پہ اترتے ہیں, وہ آل محمد پہ پورے اترتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیج کے بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ انہوں نے کہا یہ سیاسی ولایت تھی کہ جو خلفاء راشدین کو ملی ہے, اور جو حقیقی ولایت ہے, روحانی ولایت ہے, علمی ولایت ہے, وہ آل محمد کو ملی ہے. تو قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جس میں کہ فبشر عبادی الذین یسمعون القول فیتبعوا احسنہ, یا مثلا وہ آیت جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں مجالس اعظم میں اصال ثواب کی, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم بھی دیکھے عمل کرنے والا کون ہے. نہیں, یہ نہیں کہا, کہا کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. ایک اچھا ہوتا ہے, ایک اچھے سے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے بہتر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بہترین, ٹھیک ہے نا. اب یہ بہتر جو ہے خود ایک فارسی اصطلاح ہے, بہتر بہ عربی میں مثلا واہ کو کہا جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں واہ واہ, فارسی میں کہتا ہے بہبا بہبا, یعنی واہ واہ سبحان اللہ. مثلا تر جو ہے وہ صفت تفضیلی کے لیے آتا ہے, مثلا یہ اس سے گیلا ہے, یہ اس سے اچھا ہے, تو وہاں تر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. فارسی میں بہ بہتر بہترین, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے, تم میں بہتر نہیں, تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے, یعنی سب سے بہتر عمل کرنے والا. یعنی قرآن جب عمل کی بات کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا عمل کرو بہتر عمل کرو, کیا کہہ رہا ہے, تم میں کون ہے جو سب سے بہترین عمل کرے, سب سے بہتر عمل کرے, اس کا عمل سب سے اونچا ہو. یہ ایک آیت. دوسری آیت کیا ہے, فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, میرے ان بندوں کو بشارت دو کہ جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن ہر بات قبول نہیں کرتے بلکہ بہترین بات کو قبول کرتے ہیں, بہتر کو بھی قبول نہیں کرتے, جو سب سے مستند بات ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے, خوبصورت بات ہوتی ہے, بہترین بات ہوتی ہے, اسے قبول کرتے ہیں. تو عمل کے لیے جب اسلام کہے بہترین عمل کرو, جب اسلام یہ کہے کہ کسی اچھی بات کو سنو تو بہترین بات سنو, تو پھر وہ امیر اور امام اور قائد کے انتخاب میں وہ انتخاب ہم انسانوں پہ کیسے چھوڑ دے کہ جو تم میں پسند آئے اسے انتخاب کر لو. جب بات کے لیے بہترین ہے, جب خدا کے بندوں کے لیے بہترین ہے, تو امام کے لیے بہترین کا انتخاب ہونا چاہیے. امام کے لیے بہترین کا انتخاب ہو, جو سب سے بہترین ہو اس کا انتخاب کیا جائے, لیکن یہاں کا نہیں, وہ کہتے ہیں جو مل جائے اسی کا انتخاب کر لیا جائے. مل کے درود مل کے محمد و آل محمد. یہ ولایت. اب انہوں نے کہا کہ جناب سیاسی ادھر چلے گئی, علمی ادھر چلے گئی, تو سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے یہ ڈویژن کہاں سے کیا آپ نے, یہ تو رسول اللہ کی احادیث میں نہیں ملتا ہے کہ قرآن نے کب کہا کہ سیاسی طور پہ کسی اور کو دے دو اور علمی طور پر روحانی طور پہ کسی اور کو دے دو, جبکہ آپ مانتے ہیں کہ ان کی جو عظمتیں ہیں وہ عالم افلاق سے پہلے کی ہیں، دنیا سے کی خلقت سے پہلے کی ہیں، ان کا نور، ان کی عظمت، ان کے مقامات سب کچھ پہلے ہیں، لہذا ان کی عصمت کی گواہی خدا دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، ان کے علم کی گواہی دے رہا ہے، من جانب اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، یعنی سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواز اور ثبوت قرآن سے موجود نہ ہو، لیکن کیا کریں جب عقلوں پر پردے پڑے ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ حق و حقیقت کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ یہ مودت اہل بیت علیہم السلام کی ہے، اور یہ مودت کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، اور وہ مودت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ اطاعت کے ذریعے سے ہوگا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت۔ خوب، اجر جو ہے وہ ہم وزن ہونا چاہیے عمل کا، مثلا آپ نے ایک عمل انجام دیا تو اس کا جو اجر ہوگا وہ ہم وزن ہونا چاہیے۔ اب رسول کی رسالت کا در حقیقت اس کائنات کا اگر سب سے بڑا توحید کے بعد اگر کوئی عمل ہے تو وہ رسالت و نبوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، لہذا اس کا جو اجر ہوگا وہ بھی اس کا ہم وزن ہونا چاہیے، اور وہ سوائے امامت اور ولایت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب قرابت داروں سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ تفصیلی بحث ہے، آیت تطہیر میں اس پہ مفصل بحث ہو چکی اور ہوتی رہی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، شیعہ سنی کے درمیان ڈبیٹ ہے، کیونکہ پھر وہاں پر بھی قرآنی دلائل موجود ہیں ہمارے پاس، اور الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، پیچھے نہیں، کیونکہ حق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جب حق ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر مصلحتاً ہم کسی چیز کا اظہار نہ کریں، نہ بولیں، لیکن بہرحال حق ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، اور پھر روایات جو ہماری کتابوں میں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اپنے مورال کو ہائی کریں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں، اور اپنی تیاری کریں آنے والے وقت کے لیے۔ جیسے کہ علماء نے کہا، علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے کہا، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ اس طرح علامہ شہنشاہ صاحب نے کہا، دوسرے علماء نے کہا کہ ہماری طاقت کا مظہر جو ہے وہ ہم بتائیں گے۔ تم زیادہ لوگوں کو جمع کر سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے کسی کو کافر ڈکلیئر کرا دو گے، تو یہ تو پہلی بات ہو چکی ہے، اگر کہیں کافر قرار دیا جانا ہوتا تو سب سے پہلے مکے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ کافروں کو ڈکلیئر کرتے، ان کو حج پہ نہ آنے دیتے، لیکن ان میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شیعوں کو کافر قرار دیں، اس لیے کہ خلافہ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، خلفاء کی حتیٰ کہ توہین بھی کوئی کرتا ہے جب بھی وہ کافر نہیں ہوتا ہے، تب جو رکھیے اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ لہذا اس صورتحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی قوتوں کو مجتمع کریں، جمع کریں، اور امام حسین کی عزاداری کریں، امام زمانہ آپ کے ساتھ، ان کا سایہ، ان کا دست شفقت آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اس وقت جن حالات کا سامنا ہے، ہمیں سوشل میڈیا پر اور مجمع عام میں جو ہے کوئی ایسا لوس پوائنٹ نہیں دینا ہے، کوئی ایسی لینگویج، کوئی ایسا کمنٹ، کوئی ایسا نوحہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خطابات، کوئی ایسا جملہ نہیں دینا ہے جس سے جو ہے وہ دشمن فائدہ اٹھائے، وہ آگ بھڑکانے میں کامیاب ہو۔ یعنی اس وقت ضرورت یہ سمجھ رکھیے، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے، بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھایا جائے، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر بہت سارے نوجوان مصیبت میں، مشکلات میں گرفتار ہوئے اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت جو ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی۔ درود مل کے بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ یہ مودت جو ہے جو ہم سے طلب کی جا رہی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ مجھے ہوگا، وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم صلوات بھی بھیجتے ہیں نا، تو یہ صلوات در حقیقت وہ محتاج نہیں ہماری صلوات کی، یہ صلوات بھی لوٹ کر ہماری طرف آتی ہے عزیزان گرامی، جس کو آئمہ نے کہا تم صلوات بھیجتے ہو، اس سے کیا ہے کہ تمہارا وزن بڑھتا ہے، تمہاری پاکیزگی بڑھتی ہے، تمہاری نورانیت بڑھتی ہے، تمہارا درجہ بڑھتا ہے، تم ان سے منسلک ہو جاتے ہو۔ وَإِلَّا وہ جن پر تو خدا اور رسول درود بھیج رہے ہیں، جب خدا اور ملائکہ اور رسول درود بھیج رہے ہیں تو میرے درود کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کے اللہ اس کے ملائکہ مسلسل درود بھیج رہے ہیں، کنٹینیوسلی درود بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی درود بھیجو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے ہم سے؟ اس لیے کہ تم اس کارواں میں شریک ہو جاؤ، یہ طہارتوں کا کارواں ہے، یہ نور کا کارواں ہے، یہ رفعتوں کا کارواں ہے، یہ نجات کا کارواں ہے، یہ عظمت و سربلندی کا کارواں ہے، یہ عظیم لوگوں کا کارواں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، تم بھی طہارت والے ہو جاؤ گے، تم بھی نور والے ہو جاؤ گے، تم بھی طہارت والے ہو کر نجات اور ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اس محبت کے کیا فائدہ؟ یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تم پیسے لو اور امام حسین کے لیے گریہ کرو؟ نہیں. ہم کسی مادی غرض کے تحت گریہ کرتے ہیں امام حسین پر؟ نہیں. ہم کسی لالچ میں مجلس ادا میں آتے ہیں؟ نہیں. ہم کالے کپڑے کیوں زیب تن کرتے ہیں ایام محرم کی ابتدا سے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں. یہ محبت ہے اہل بیت کی, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی. اس محبت کی قدر کیجئے. یہ جو کچھ بھی میں نے گفتگو کی, یہ مقدمہ تھی اس گفتگو کا کہ ہماری بہت دوسروں سے, قرآن سے, دلیل سے, برہان سے, اہل بیت کی تشریح اور تکوینی ولایت سے, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب ہم اپنے درمیان آ گئے کہ اس ولایت کو ہم نے قبول کر لیا, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ ہے اس محبت کا؟ یہ بے بدیل محبت ہے, یہ انمول محبت ہے, یہ مادیت میں نہیں تولی جا سکتی, یہ عشق کی منزل ہے, یہ فنا ہونے کی منزل ہے, یہ اپنا سب کچھ حسین کے نام کر دینے کا مقام ہے. ایسی ثانی کرامی کہ آپ کہتے ہیں حسین میں آپ کے لیے گریہ کروں گا, حسین جیسے عظیم انسان پہ گریہ یہ صرف آنسو بہانا نہیں ہے, حسین کی حسینیت میں شریک ہونا ہے گریہ. آج میں امام حسین پہ گریہ کر کے امام حسین کی کربلا میں شریک ہوتا ہوں. اس گریے کے ذریعے, ان آنسوؤں کے ذریعے, اپنے ان عواطف احساسات اور فیلنگز کے ذریعے میں اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے. یہ عشق مجھے آج فرش ادا پہ لے کر آتا ہے جہاں میں بغیر کسی مادی لالچ کے امام حسین پہ گریہ کرتا ہوں کہ مولا سب کچھ چھوڑ کر آپ پہ گریہ کروں گا. خود ایک گریہ, خود ایک پوری بحث ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ گریہ کیا ہے. صرف آنسو بہا لینے کا نام گریہ ہے؟ توجہ رکھیے گا, بکا جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان, بکا کیا ہے؟ آنسوؤں کا آنکھ سے ٹپک جانا, اس کی بھی بہت قدر و قیمت ہے, لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے. بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حسین کی حسینیت میں اور کربلا میں شریک ہونے کا ایک اظہار ہے کہ مولا اس گریے کے ذریعے سے میری فیلنگز, میرے جذبات, میرے احساسات وہی ہیں جو کربلا میں اسلام کو بچاتے ہوئے آپ کے تھے. اس لیے کہ میں اس حسین پہ گریہ کر رہا ہوں جس نے اسلام کا دفاع کیا, میں اس حسین پہ گریہ کر رہا ہوں جس نے اپنا علی اکبر دیا, میں اس حسین کے لیے کر رہا ہوں جس نے اپنی زینب دی, اس کی چادر دی, اپنا اصغر دیا, اپنا عباس دیا, اپنا آنو محمد دی, اپنا قاسم دیا, سب کچھ دے دیا امام حسین نے. میں اس حسین کے لیے گریہ کر رہا ہوں. کیوں دیا امام حسین نے؟ اسلام کے لیے, نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, میری اور آپ کی ہدایت و نجات کے لیے, کہ ہم ناجی ہو جائیں, نورانی ہو جائیں, پاکیزہ ہو جائیں. لہذا میرا گریہ در حقیقت امام حسین کے مقصد میں شریک ہونا ہے. اس نگاہ سے گریہ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے آنسوؤں میں اور وزن پیدا ہوگا, آپ کے آنسوؤں میں اور تراوٹ آئے گی, آپ کے آنسوؤں میں اور محبت آئے گی, آپ کے آنسوؤں میں اور محبت اور عشق کا جذبہ معجزہ نظر آئے گا. لہذا اس محبت کا فائدہ یہ ہے کہ میں امام حسین سے قریب ہوتا ہوں, میرا حسین سے عشق بڑھ جاتا ہے, میری حسین سے محبت بڑھ جاتی ہے. پھر ہو نہیں سکتا کہ حسین سے قریب ہو اور وہ خدا سے قریب نہ ہو. جس طرح کوئی نور سے لائٹ کے قریب جائے اور اندھیرے رہے, ہو نہیں سکتا. جو لائٹ اور نور کے قریب جائے گا وہ نورانی ہوتا چلا جائے گا, اس کا وجود روشن و منور ہوتا چلا جائے گا. یہ نور کی خاصیت ہے. نور اپنے پاس ظلمت و تاریکی کو آنے نہیں دیتا. حسین نور ہے. ان الحسین مصباح الہدا, ہدایت کا نور ہے, ہدایت کا چراغ ہے. لہذا چراغ کی خصوصیت کیا ہے, نور کی خصوصیت کیا ہے؟ اندھیرے کو جینے نہیں دیتا, مار دیتا ہے, بھگا دیتا ہے, اپنے قریب نہیں آنے دیتا ظلمت و تاریکی کو. حسین اگر نور ہے اور میں حسین سے عشق کر رہا ہوں تو بس میں جتنا امام حسین سے نزدیک ہوں گا اتنا میرا وجود نورانی ہوگا، میری عقل نورانی ہوگی، میری زبان نورانی ہوگی، میری آنکھیں نورانی ہوں گی، میرا ہاتھ و پیر، میری فکر و خیال، میرا ذہن و قلب، میرے وجود کا ایک ایک انگ اور ایک ایک حصہ نورانی ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے جو حسین سے منسلک ہو جاتا ہے، تب وہ جو رکھے گا، ان کی فکروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی روحوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے مقامات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے درجات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے جسموں کی بات کر رہا ہوں. صرف جو حسین سے منسلک ہو جاتا ہے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں طب تم، کہ اے شہدائے کربلا، آپ چونکہ امام حسین کی راہ پہ تھے، ان کے لیے جہاد کر رہے تھے، ان کی اطاعت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو زیارت وارثہ میں کیا کہتے، طب تم، آپ پاک ہو گئے. توجہ رکھے گا، یعنی آپ کا ایک ایک انگ، ایک ایک حصہ جسم کا، ایک ایک روح پاک ہو گیا. وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور آپ پاک نہیں ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ ہے حسین سے قریب ہونے کا نتیجہ، مودت فی القربہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں پاک نورانی ہدایت یافتہ ہوتا چلا جاؤں. پس جو حسین سے نزدیک ہے وہ قرآن سے نزدیک ہے، جو حسین سے نزدیک ہے وہ اللہ سے نزدیک ہے، جو حسین سے نزدیک ہے وہ شریعت سے نزدیک ہے، جو حسین سے نزدیک ہے وہ رسول و رسالت سے نزدیک ہے. بس جتنی جتنی ہم محبت کرتے چلے جائیں گے ایزان گرامی، اتنی ہی محبت ہم پہ اثر انداز ہوتی چلی جائے. جتنا جتنا میں نور کے قریب بڑھتا چلا جاؤں گا، اتنا ہی نور اپنی زوباشیوں سے میرے وجود کو نورانی کرتا چلا جائے گا. درود ملک بھی جی محمد والے محمد. ایک دفعہ درود ملک بھی جی. بس آپ کے ذہن کو تمام کیا، امام حسین سے محبت مودت فی القربہ ہے، یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، یہ عشق اور عرفان کی منزل ہے. حسین پہ گریا، سب سے کٹ جانا. عرفان کیا ہے؟ یعنی سب سے کٹ کے خدا کا ہو جائے انسان، کسی کا خیال نہ رہے. امام حسین کے اشعار ہیں جس میں کہتے ہیں ترکت الخلق لے کے عراق، اے خدا میں نے تیری محبت میں سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا. ترکت الخلق، میں نے خلق کو، دنیا کو، سب کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تجھ سے ملاقات کروں. اور صرف یہی نہیں، علی اکبر علیہ السلام کے لیے کہ جب بیویاں آنے نہیں دے رہی تھیں، امام حسین کا دعہن فإنه ملموس فی اللہ، علی اکبر کو چھوڑ دو، علی اکبر خدا میں فنا ہو چکا ہے، خدا میں ڈوب چکا ہے علی اکبر. صرف حسین نہیں، جو حسین کے ساتھ ہے وہ خدا میں ڈوب چکا تھا. اور پھر امام حسین کا وہ جملہ، خداوندہ، جو امام حسین کی دعا عرفہ کا جملہ ہے، خداوندہ جسے تو نہ ملے اور ساری دنیا مل جائے وہ گھاٹے میں ہے، جسے خدا نہ ملے، میں یوں کہوں جسے آج کی دنیا میں حسین نہ ملے وہ گھاٹے میں ہے. کیونکہ جسے حسین مل جائے اسے خدا مل جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں 100 میرے پاس ہیں، تو 99 بھی آپ کے پاس ہیں، 98 بھی آپ کے پاس ہے، 70 بھی آپ کے پاس ہے، 50 اور 40 اور 30 اور 20 اور 10 بھی آپ کے پاس ہے. جب آپ کہتے ہیں 100 میرے پاس ہے، جس کے پاس حسین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، خدا بھی ہے، قرآن بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، سب کچھ، سب کا عقیدہ جو اس کے پاس ہے. بس ایسا نہیں کرنا، یہ امام حسین کہ خدا اگر تجھے نہ پایا ساری دنیا پا لوں، میں گھاٹے میں ہوں، اور اگر ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھے فقط تو مل جائے. یہ ہے حسین کی محبت خدا سے، اسے سب کچھ مل گیا، وہ اسے گھاٹے کا سودا نہیں ہو، اسے جسے خدا مل جائے. امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنی محبت، تیری محبت میں سب کچھ، یہ جو آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، یہ عرفان کی منزل ہے، یہ عشق منزل ہے، کہ صرف امام حسین کے لیے، صرف امام حسین کے غم میں، صرف امام حسین کی مجلس میں جائیں گے اور گریا کریں گے. یہ محبت ہمیں خدا سے قریب کرنے والی ہے، یہ محبت ہمیں عمل سے قریب کرنے والی ہے. حسین کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا آپ کو، حسین کبھی نا امید نہیں ہونے دے گا آپ کو، توجہ رکھیے گا. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ آغا میں کربلا جا رہا ہوں. کہیں گے جاؤ کتنے دن قیام کرو گے؟ اس نے کہا مثلا ایک ہفتہ. ان کا ایک ہفتے میں 10 مرتبہ بلاؤ ایک جملہ صحیح مختصر سے مسائل حضرت علی اصغر کی میری جانب سے پڑھنا. اللہ اکبر, اتنا بڑا مجتہد کیا کہہ رہا ہے؟ میری طرف سے نیابتن حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھنا. امام حسین کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ حسین نور ہے, وہاں تاریکی نہیں ہے. حسین ارتقاء ہے, پستی نہیں ہے. حسین عروج ہے, زوال نہیں ہے. حسین حرکت ہے, جمود نہیں ہے. حسین امید ہے, نا امیدی نہیں ہے. حسین امید کی کرن ہے, بلکہ یوں کہوں حسین امید کا سورج ہے. اس میں یاس اور دل مردگی نہیں ہے. بے مقصد حسین مقصد ہے, بے مقصدیت نہیں ہے. حسین در حقیقت وہ طہارت ہے جس میں کہیں نجاست کا تصور نہیں ہے, جو حسین سے منسلک ہو جاتا ہے. اور پھر اگر چاہتے ہیں امام حسین توجہ کریں, تو کوشش کریں کہ حضرت علی اصغر کے مصائب کو ضرور یاد رکھیں. اس لیے کہ حضرت علی اصغر کے مصائب سند مظلومیت امام حسین علیہ السلام ہے. بس آج دل چاہتا ہے کہ چوتھے امام کے کچھ مصائب ذکر کر کے اس نن شبیر کا تذکرہ کرو, کہ جو سند مظلومیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. چوتھے امام نے 35 سال 40 سال گریا کیا, الشام الشام الشام. مولا پوچھا جاتا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, مولا امام سجاد کہتے شام میں شام میں شام میں. 3 دفعہ کہتے شاید پھوپھیوں اور بہنوں کا کھلا سر امام سجاد کو سامنے نظر آتا, شاید شرابیوں زانیوں کا دربار امام کو نظر آتا ہو. جب آل رسول کو کھلے سر رسن بستہ یزید کے دربار میں لایا گیا تھا, یا جب وہ وقت یاد آتا ہو کہ جب یزید اپنی چھڑی سے سر حسین کی بے ادبی کر رہا تھا اور بچی ہوئی شراب کو تشت میں ڈال رہا تھا. کہنے والے نے پوچھا, کہنے والے نے کہا مولا کب تک گریا کریں گے؟ مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے 12 فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا. یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 ایک دن میں قتل کر دیے جائیں اور تو کہے کہ گریا نہ کروں. کہا مولا شہادت تو آپ کی شہادت تو میراث ہے آپ کی. کہا شہادت تو میراث ہے, لیکن یہ بتا سائل کیا بہنوں کے ساتھ پھوپھیوں کے ساتھ کھلے سر بازار میں جانا بھی امام کی سنت ہے؟ امام کے لیے زیب دیتا ہے. اللہ اکبر. عزدار وہ اتنے سال گریا کیا ہے امام نے, اب مصائب کربلا کو یاد کیا ہے. آخر وقت میں جب امام اس دنیا سے جانے لگے تو ایک دفعہ کہا محمد باقر مجھے زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے کہا بابا آپ بہت ضعیف ہیں نحیف ہیں, یہ مٹی کی سختی زمین کی سختی برداشت نہیں. کہیں کہا کہ نہیں ہمیں زمین پہ لٹاؤ. ایک دری بھی چھائی گئی امام پہ لٹانے لگے. امام نے کہا دری بھی ہٹا دو, میں چاہتا ہوں خاک پہ لیٹوں. میں پوچھوں مولا آخر وجہ کیا ہے؟ شاید میرا چاہتا مولا یہ کہے اے زاکر, ارے میری نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر ہے جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفنایا. اجرکم اللہ. بس عزادار و کہرام برپا ہوا, امام سجاد کو زمین پہ لٹایا, راس امامت ودیت کیے. اللہ اکبر. بس انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند ہوئی, ارے شور بپا ہو گیا. 72 کا عزادار اٹھ گیا, 72 کا ماتم کرنے والا سید الساجدین اٹھ گیا. عزادارو کیا ہوا؟ بڑی شان سے جنازہ لے کے چلے. امام باقر سے کہوں امام
باقر آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، ارے بابا کو کفن دیا، بابا کو غسل دیا، ارے جنازے میں ہزاروں انسان موجود ہیں، ارے فاطمہ کے گھر سے ایک اور جنازہ اٹھا ہے۔ عزادارو یہ پہلا جنازہ ہے جناب زہرا کے گھر سے جو دن کی روشنی میں اٹھا ہے۔ رسول کا جنازہ حجرے میں رہا، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، حسن جناب زہرا اور مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، امام حسن کا جنازہ اٹھاتا تو تیر برسائے گئے تھے، حسین کا جنازہ اٹھ نہیں سکا، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، سید سجاد نے لاش اٹھا کر قبر میں لٹا دیا۔ ارے زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جس میں ہزاروں شریک سید، امام باقر آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مگر ذرا کربلا آئیے گا، آپ کا یہی بابا ہے۔ ارے ایک بے گور و کفن بے سر لاشے کو دفنانے آیا ہے۔ بس دو جملے مصائب علی اصغر کے، عزادارو مصائب علی اصغر سند مظلومیت ہے، ارے جس کو چاہیے وہ اپنی حاجت کو اس مظلوم سے متوسل کر لے۔ عزادارو کہنے والے نے پوچھا، مولا سب کی قبر تو معلوم ہے، علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ ان عالم دین نے اپنا امامہ پھینک دیا، کہنے لگے ارے تو نے کیا سوار کر لیا، یہ تو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ارے حسین کو اصغر سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، تا قیامت حسین نے اپنے سینے کے ساتھ علی اصغر کی قبر بنائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ وہ واحد شہید ہے جس کی تعزیت اللہ نے امام حسین کو پیش کی ہے، اور یہ وہ واحد شہید ہے جس میں تم شیعوں کو حسین نے یاد کیا تھا۔ اے میرے شیعوں، کاش تم روز عاشورہ ہوتے، ارے تم دیکھتے میں اپنے طفل شیخار کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا، انہوں نے نہ صرف انکار کیا پانی دینے سے بلکہ تین شعبے کے تین سے ایسا وار کیا بچہ منقلب ہوا۔ بس آخری جملہ عزادارو، حسین علی اصغر کا لاشا نہیں اٹھائے ہوئے تھے، ارے سات آسمانوں زمینوں کے برابر علی اصغر کا لاشا تھا، اتنا وزنی سات دفعہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سات دفعہ پیچھے ہٹتے ہیں، جو عمل صبح عاشورہ تم کرتے ہو یہ حسین نے علی اصغر کے لاشے کو ہاتھ میں اٹھا کے کیا تھا۔ بس ایک دفعہ یہ علی کہاں ہوگا، خیام میں گئے، ابا کا دامن ہٹایا، ارے مادر علی اصغر نے کہا شاید پانی پلا لایا میرا والی۔ بس ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا، اب جو بچے کی حالت دیکھی، بس ماں نے ایک جملہ کہا، علی اصغر کے تیرے جیسے بچے بھی، علی اصغر کے تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزادارو، ارے ماں کے دل سے پوچھے، جب کسی کا کوئی بچہ مر جاتا ہے نا، تو یا اس کی بچے ہوئے کھلونے، کپڑے، کوئی ایسی چیز مائیں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں، سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، میرے مرحوم بچے کی نشانی ہے، مگر ہاں میرا باپ، ارے علی اصغر تو شہید ہوا، ارے جھولا بھی جلا، علی اصغر کے کپڑے بھی جلا۔ اللہ القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بعد الله ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناصب ہماری بخشش اور معرفت خدا و اہل بیت میں اضافے کا باعث قرار دے، ہمیں امام حسین اور اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہمیں اس محبت پر ثابت قدم رہ کر موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ ہم سے جو نعمت لینا چاہے دنیا کے لیے لے، لیکن محبت و ولایت اہل بیت کو ہم سے سلب نہ کرنا۔ بار الہ جتنے بھی مریض مریضہ ہیں، ہماری بہن جی جس کی بہت طبیعت خراب ہے، ٹیومر کے آخری اسٹیج میں ہے، مرد الفین صاحب، آیت اللہ انصاریان،
اور جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات مریض مریض ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ خداوند تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، تجھے ان ہائے حسین کی صداؤں کا واسطہ، یہ ماتم جو ہوگا یہ صدائے حسین جو بلند ہوگی اس کا واسطہ۔ خداوند تمام مریضوں کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے، خداوند جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، خداوند جو زیارات کے حسن اربعین کے دروازے ہم پہ کھول دے، خداوند تجھے واسطہ محمد والے محمد جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما، ان کے مسکن و ملازمت کے اسباب نہیں ہوں کہ اسباب کو مہیا فرما، جن کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کا آباد کر دے، ہمارے نوجوانوں کو امام زمانے کے لیے مفید و کارآمد بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔